میں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اتنا عظیم کام جو میرے مولا حسین نے کیا ہے، جو اتنی عظیم قربانی دی ہے، جو اتنی عظیم ہجرت کی ہے، جس میں شہادت بھی ہے اور اسارت بھی ہے، یہ کس مقصد کے لیے تھا، یہ کس ہدف کے لیے تھا؟ ہمیشہ قربانی میں اور جس چیز کے لیے قربان ہوا جا رہا ہے اس میں تناسب ہونا چاہیے. اگر قربانی مولا حسین کی ہے تو جس کے لیے قربان ہونا چاہیے وہ بھی عظیم ہونا چاہیے. اگر قربانی بی بی کی اسارت ہے، اسیری ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی عظیم ہدف اور مقصد ہے، جس کی خاطر ولیت اللہ، غیرت اللہ، ناموس خدا ثانی زہرا نے اسیری کو قبول کیا. علماء نے واقعہ کربلا کی عظمت کے حوالے سے، ائمہ کے فرامین، احادیث، روایات کو مختلف پہلوؤں سے نقل کیا اور بیان کیا ہے عظمت کربلا. لہذا جتنی کربلا عظیم ہے اتنا ہی ہدف بھی عظیم ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ واقعہ کربلا، یہ قربانی، یہ مولا حسین کا اللہ کے ساتھ الست والے دن، یوم الست کو عہد تھا، جب اللہ نے پورے عالم کے سامنے، تمام ارواح کے سامنے اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو پیش کیا، سوائے مولا حسین کے کسی نے قبول نہیں کیا. یہ عہد الہی تھا. بعض علماء نے لکھا ہے جسے میرے مولا حسین نے نبھایا ہے، اور یہ جو عہد ہے یہ کربلا میں ختم نہیں ہوا. جو اللہ نے اس عہد کے، اس قربانی کو انجام دینے کے نتیجے میں مولا حسین کو دیا، اس میں سے ایک ظہور امام بھی ہے، ایک رجعۃ امام بھی ہے، اور پھر قیامت بھی ہے. یہ عہد الہی ہے. امام نے اپنی ذمہ داریوں کا ایک مرحلہ کربلا میں انجام دیا ہے، اور ایک اور مرحلہ ہے جو امام، آپ جانتے ہیں جب مولا امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جس امام کی رجعت ہوگی وہ مولا حسین ہے. مولا حسین کی حکومت قائم ہوگی. بہرحال انہوں نے لکھا یوم الست اتنا عظیم ہے یہ واقعہ کربلا، کہ امام نے اللہ کے ساتھ یوم الست جو عہد کیا اسے نبھایا ہے، کسی نے قبول نہیں کیا تھا اس ذمہ داری اور فریضے کو. مشکل تھا، سخت تھا. بعد نے لکھا ہے واقعہ کربلا اتنا عظیم اور اتنی عظمت کا مالک ہے کہ کربلا، کربلا معلی میعادگاہ اور زیارت گاہ بن گیا تمام ملائکہ انبیاء کی، تمام ملائکہ انبیاء کی. حدیث کے لفظ ہے، معصوم کا فرمان ہے، لَيْسَ مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍ مُرْسَلٍ إِلَّا وَيَسْتَعْذَنَ اللَّهَ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے سوال نہ کرے کہ مجھے اجازت دیجئے میں کربلا جاؤں. انبیاء اور ملائکہ کربلا آتے ہیں. لگتا ہے یہاں بھی انتہائی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے یوم الاسد کا جس میں عید کیا گیا تھا. اور پھر روایات میں ہے, عجیب روایتیں عجیب, شب جمعہ کو امام زمان کربلا میں, جناب سیدہ کائنات کربلا میں, محمد و آل محمد کربلا میں, ملائکہ کربلا میں, انبیاء کربلا میں. اور روایت کی لفظ یہ ہیں کہ شب جمعہ کو کربلا میں اہل بیت علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. عجیب جملے ہیں, اتنی عظیم حقیقت ہے کربلا. روایات میں ہے اور آئمہ علیہ السلام کی زیارات کے اندر بھی ہے کہ ان دما کا اشہد ان دما کا سکن فی الخلد وبکا له جمیع الخلائق. اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون مقام خلد پر لے جایا گیا اور تمام ملائکہ آپ پر روئے اور تمام جن و انس آپ پر روئے, تمام خلائق آپ پر روئے. عجیب لفظ ہیں, بقا لہو جمیع الخلائق, جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان ہیں یا غیر انسان ہیں, معصوم فرماتا ہے ہر کوئی رویا ہے حسین پر, ہر کوئی, جن ہیں انسان ہیں جہاں بھی ہیں عالم میں. بعض روایت کے جملے ہیں کہ وہ جو دیکھے جاتے ہیں وہ بھی روئے ہیں, جو دیکھے نہیں جا سکتے وہ بھی روئے ہیں. ہمیں حسین کیسے ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو کہ اہل سنت علماء نے بھی, اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے, حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ میں روز عاشور میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کو سر کھلا ہوا ہے, سر پہ گرد و غبار ہے, چہرے پہ گرد و غبار ہے, آنکھیں سرخ ہیں رو رو کے, آستینیں الٹی ہوئی ہیں, گریبان کھلا ہوا ہے یا چاک ہے, اور ہاتھ میں ایک ظرف ہے جس میں خون ہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حال کیسا, آپ اس حال میں کیسے؟ کہا آج میرا حسین کربلا میں مارا گیا ہے. اور میں نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور مولا حسین کے اصحاب کا خون ہے. ارفعها الى اللہ, میں یہ اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. میرا ایک سوال ہے دوستو, سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے میرا ارادہ, میں ناصر جب ارادہ کرتا ہوں تو میرا بدن کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. میری روح کی حکومت میرے بدن پر ہے. جتنا جتنا کسی کی روح کی طاقت کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے ہی وہ اطراف والی حقیقتیں اس کے ارادے کے تابع ہو جاتی ہیں, اس کے ارادے کے تابع ہو جاتی ہیں. مثلا میری روح اگر طاقتور ہو جائے, ابھی طاقتور نہیں ہے, جب سبحان اللہ کہتا ہوں تو صرف میری زبان سبحان اللہ کہتی ہے, لیکن اگر یہ طاقتور ہو جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا میرے وجود کا ایک ایک سر سبحان اللہ کہے گا اور پورا وجود زبان بن جائے گا میری روح کے لیے. یہ روح جب طاقتور ہوتی ہے تو اگر اس سے اور زیادہ طاقتور ہو جائے تو در و دیوار بھی میری روح کی نسبت بدن کی طرح ہو جائیں گے. جب میں کہوں گا سبحان اللہ, در و دیوار بھی سبحان اللہ کہیں گے, درخت بھی سبحان اللہ کہیں گے, ان کے پتے بھی سبحان اللہ کہیں گے. جو جو روح کی طاقت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ارادے کے تابع ہوتی چلی جائیں گی. لہذا ہمارے بعض علماء کے بارے میں ہے, توجہ چاہتا ہوں, ہمارے بعض علماء کے بارے میں ہے, آیت اللہ محمد کاشی کے بارے میں, کاشانی کے بارے میں, کہ جب وہ عبادت کرتے تھے, جب سبحان اللہ کہتے تھے, درو دیوار اور درخت بھی ساتھ تسبیح خدا بجا لاتے تھے. ہمارے بزرگ علماء ایسے ہیں, زمین کنٹرول میں آ جاتی ہے, تیل عرض کرتے ہیں, جو جو روح کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے ارادے کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں ہے کہ جب جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, حضرت سلیمان نبی نے کہا کون تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لا سکتا ہے جلد از جلد؟ کہا عفریت جن نے اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو لے ہوں گا. وقال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جن نے کہا اس سے پہلے کہ کھڑے ہو لے ہوں گا, پہلے اس سے بھی جلدی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل يرتد اليك طرفك. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا اس سے پہلے کہ تیری پلک جھپکے لے آؤں گا. اس کی روح کی وسعت اتنی زیادہ ہے, جس طرح سے یہ ارادہ کرے تو ہاتھ اوپر آ جاتا ہے, یہ ارادہ کرے گا تخت بلقیس یمن سے فلسطین آ جائے گا. معصوم سے پوچھا اس کے پاس, کہا کہ کچھ علم تھا کتاب کا, وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا وہ کتاب اسم اعظم ہے جس کے 73 حرف ہیں. ایک حرف کا علم تھا آصف کے پاس, ایک حرف کا علم تھا آصف کے پاس, دو کا علم تھا عیسیٰ کے پاس, چار کا علم تھا موسیٰ کے پاس, آٹھ کا علم تھا ابراہیم کے پاس, 15 کا علم تھا نوح کے پاس, 25 کا تھا آدم کے پاس, اور ہم کے ہمارے پاس 72 حروف کا علم ہے, 73 کا اللہ کے پاس ہے. اب جس کے پاس ایک حرف اسم اعظم کا علم ہو وہ تخت بلقیس کو یمن سے اٹھائے اور فلسطین میں لے آئے پلک جھپکنے سے پہلے, اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کی طاقت سے کیا کہنا درود پڑھے محمد والے محمد پر. جو نعرہ ہوتا ہے نا, یہ سمجھ لے کہ مجلس کا نمک ہوتا ہے, اس کے بغیر مجلس پھیکی ہوگی. ضرور پڑے محمد والے محمد. ویسے بھی بہت ثواب ہے, چلے پیارا لے آئے. روح جتنی اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا, اس کا ارادے کی وسعتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پیغمبر کی روح کی نسبت یہ سارا عالم بدن کی حیثیت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ سارا عالم امکان پیغمبر کی روح کی نسبت بدن کی حیثیت کرتا ہے. اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. ہمارا ہاتھ واپس آتا ہے ان کے اشارے ارادے سے, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. ارادے کے تابع ہے سارا عالم, جتنی روح عظیم ہوتی چلی جائے گی. اب سوال ہے, جب اللہ کے نبی, جب دو جملے اور سن لیں, اللہ کے نبی جب بی بی کے دروازے پر آ کر یہ آیت پڑھا کرتے تھے, السلام علیک یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کائنات سلام کرتی تھی بی بی کے دروازے پر, کیونکہ ان کا ارادہ نبی کے ارادے کے تابع. زمین و آسمان, ستارے, کہکشائیں, پہاڑ, دریا, کائنات کا ذرہ ذرہ بی بی کے دروازے پر سلام کرتا تھا جب نبی سلام کرتے تھے. اور جب بی بی آتی تھی نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, نبی نہیں کھڑے ہوتے تھے, ساری کائنات قیام کی حالت میں ہوتی تھی بی بی کے احترام میں. نبی کا ارادہ حاکم ہے پوری کائنات کے اوپر. اب مجھے بتلائیں, کربلا میں جب نبی کے سر پر سر اریاں ہوگا, گرد و غبار ہوگا, آنکھیں سرخ ہوگی, گریبان چاک ہوگا, آستین الٹی ہوئی ہوگی, پورا عالم نہیں رولا ہوگا, پورا عالم ماتمی نہیں ہوگا, پوری کائنات اجادار نہیں ہوگی, تا تاریخ نے لکھا ہے آسمان سے خون برسا، اندھیرا چھا گیا، تاریکی آ گئی، طوفان اٹھے، جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، خون برسا۔ کس طرح ممکن ہے کہ کتب عالم امکان حجت اللہ مظلوم ہو اور سارا عالم اس کے غم میں زدارم ہو؟ واقع کربلا عظیم عظمتوں کا حامل ہے جس نے تمام انبیاء کو رلایا ہے، تمام ملائکہ کو رلایا ہے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ میرے مولا حسین جب مقتل میں، ایک وقت وہ آیا کہ سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، ابرو زخمی تھے، آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ کھلتی نہیں تھی، رخسار زخمی تھے، داڑھی خون میں خضاب تھی، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، تالو زخمی تھا، شانے کٹے ہوئے تھے، بدن میں گہرے زخم تھے، نیزوں کے، تیروں کے، تلواروں کے، خنجروں کے، پتھروں کے زخم تھے۔ امام جب سانس لیتے تھے نا، امام کے سانس سے خون باہر نکلتا تھا بدن سے، اتنا زخمی تھا میرا حسین۔ لیٹے ہوئے ہیں خاک کربلا پہ، اب بیٹھ نہیں سکتے، ایک دفعہ سینے پر وزن محسوس کیا، تمام عالم میرے حسین کی قربانی دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کی نگاہیں میرے حسین پر ہیں، سارا عالم دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا، کہا لقد ارتقیت مرتقاً عظیماً طالما قبله رسول اللہ، ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے، جسے اللہ کے نبی بڑی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ عالم بالا میں کہرام مچا، ملائکہ اللہ نے چیخ کے کہا اے ہمارے رب، اتنی توہین اور بے ولی اللہ العظم کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اشارہ کیا، دیکھا امام زمانہ پہ نظر پڑی، میں اطمینان ملا۔ واقع کربلا کے نتیجے میں میرے حسین کو دسل میں امامت آئی۔ جو شہزادی نے کہا تھا نا مار آئے تو اللہ جمیلا، جب اس نے پوچھا تھا کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کا سلوک کیسا پایا، کہا اللہ کے سلوک میں نے جمال دیکھا، زیبائی دیکھی ہے۔ ایک زیبائی کیا تھی کہ اللہ نے واقع کربلا اور کربلا کی قربانی کے نتیجے میں امام کی نسل میں امامت کو رکھا، امام زمانہ کو رکھا، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اتنا عظیم واقعہ ہے، جڑا ہوا ہے، کربلا جڑی ہوئی ہے غدیر کے ساتھ اور بعثت کے ساتھ، گہرا تعلق ہے کربلا کا غدیر کے ساتھ اور بعثت کے ساتھ اور ظہور امام کے ساتھ۔ یہ حلقہ وصل ہے جو بعثت کو اور غدیر کو ظہور امام کے ساتھ ملاتا ہے، یہ حلقہ وصل ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا امت منقطع ہو جاتی، کٹ جاتی ظہور امام سے یا اللہ توحید سے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ واقع کربلا ایک عظیم واقعہ ہے، اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ایسے ہی نہیں گزر جانا چاہیے پاس سے، صرف مظلومیت پر نہیں ہونا چاہیے، صرف مظلومیت پر۔ اگر جو رونا ثواب ہے، بہت ثواب ہے، بہشت واجب ہے، تو امام سے پوچھتے ہیں امام آپ نے یہ سفر کیوں کیا، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا، آپ نے حج کیوں نہیں کیا، آپ کیوں کربلا آئے، آپ نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی، آپ نے کیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بہنوں کی اسارت کو، اپنی غیرت کی اسیری کو قبول کیا، کیوں؟ امام جواب دیتے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے بھیجے محمد والے محمد، ایک بار پھر دور بھیجے امام فرماتے ہیں، سنے جملے اب، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کوئی شرارت کرنے کے لیے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، کسی ظلم اور فساد کے لیے گھر سے نہیں نکلا، میں ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں دنیا کی محبت میں نہیں نکلا ہوں، میں اقتدار کی خاطر نہیں نکلا ہوں، کس لیے نکلے مولا؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے چلا ہوں، اصلاح کی خاطر چلا ہوں، امت میں خرابی آ گئی ہے، امت میں بگاڑ آ گیا ہے، امت میں فساد آ گیا ہے، فاسد ہو گئی ہے امت، چلتی پھرتی لاش ہے امت، اس کی صلاح کے لیے نکلا ہوں۔ دوستو، جس طرح سے فرد ایک انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایک معاشرہ بھی کافر معاشرہ، منافق معاشرہ اور مومن معاشرہ ہو سکتا ہے۔ یہی صفات جو ایک انڈیویجل کی ہیں وہ ایک پوری سوسائٹی اور معاشرے کی ہو سکتی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں ایک فرد کی موت کا تذکرہ ہے، وہاں پر ایک امت کی اور معاشرے کی موت کا بھی تذکرہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر ایک امت کی موت کا معین وقت ہے، ایک وقت ہے اس کے لیے۔ جیسے فرد رشد کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، ایسے معاشرہ بھی رشد کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ جیسے فرد پستی کی طرف جاتا ہے، کمیلگی کی طرف جاتا ہے، انحطاط کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے معاشرہ، قومیں اور امتیں بھی فساد اور پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جب امام کہہ رہے کہ امت میں فساد ہو گیا ہے، امت گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی لوگ اچھے نہیں ہیں، نہ، کچھ ہیں، کچھ ہیں جو میرے امام کے ساتھ آئے، کچھ ہیں، ان کے باوجود یہ امت فاسد ہو گئی ہے۔ امت، معاشرہ، لوگ بدل گئے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے، توجہ سے چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دو دن پہلے ایک بات کی تھی، عرض کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ تبدیلی کیا آ گئی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر سمجھا دیتا ہوں، شاید بعض لوگ نئے آئے ہوں۔ ایک بار ہوتا ہے ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، خود کرتا ہے غلط کام، منکر کو انجام دیتا ہے، ایک بار کیا کرتا ہے، اس منکر کو پھیلاتا ہے، سینما بنا دیتا ہے، یہ جو نیٹ کیفے بنا دیتا ہے، فلمیں بناتا ہے، ڈرامے لکھتا ہے، فضول قسم کے بے حیائی کو پھیلاتا ہے، جوئے کے اڈے بناتا ہے، یہ منکر کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، جھوٹ کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، نفاق کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، دنیا کی محبت کو پھیلا رہا ہے، دنیا کے لالچ کو پھیلا رہا ہے، فاسد کر رہے لوگوں کو، کرپٹ کر رہے لوگوں کو، گندا کر رہے لوگوں کو، یہ منکر کو رواج دے رہا ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ ہے کہ جب منکر جو منکر جو ہے اب سوسائٹی کا کلچر بن گیا ہے، رشوت کلچر بن گیا ہے، جھوٹ کلچر بن گیا ہے، ظلم کلچر بن گیا ہے، مکر و فریب اور دھوکہ کلچر بن گیا ہے، سوسائٹی ایک منافق، ایک جھوٹی، ایک مکار، ایک خود غرض، بے وفا قسم کی سوسائٹی بن گئی ہے، خدا سے دشمنی کلچر بن گیا ہے، خدا سے دوری کلچر بن گیا ہے۔ امام جب یہ کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں بولتا اس کے آگے، چپ ہے، سارے خاموش ہیں، بے تفاوت رہنا، آنکھیں بند کر لینا گندگی کو، بے حیائی کو، بے عفتی کو، بے غیرتی کو دیکھ کر چپ ہو جانا، آنکھیں بند کر لینا، یہ کلچر بن گیا ہے۔ ہمیں کیا ہونے دو، ہمیں کیا ہونے دو، ہمیں کیا ہونے دو۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی نہیں جو یہ کہ ہمیں کیا ہونے دو، نہیں، وہ نواسۂ رسول ہے، رات کے بے جوش مصطفیٰ ہے، وہ امام ہے امام، وہ تمام رشتوں کے علاوہ اپنے زمانے کا حادی ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ بے تفاوت نہیں رہ سکتا۔ اور میں قربان جاؤں ان بچوں کی معرفت پر جو امام کے ساتھ آئے، وہ بھی کہا ہم نہیں بے تفاوت رہیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ بچے ہیں۔ یہ میں نے خود اپنے استاد سے سنا ہے کہ امام کی یہ چھوٹی بچی جو سکینہ بنت الحسین ہے، امام فرماتے ہیں وہ امام حسین کے گلے کا تعویذ تھی، کیوں؟ کانت مستغرقتا دائمتا فی ذات اللہ، دائمن اللہ کی ذات میں مستغرق اور غرق رہتی تھی، فنا رہتی تھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے گلے سے ہر کوئی آواز نہیں سن سکتا، ہر کان کٹے ہوئے گلے کی آواز نہیں سن سکتا، ولی اللہ کے کان ہیں جو کٹے ہوئے گلے سے آواز سنتے ہیں۔ اور یہ بچی روایت کرتی ہے، جب میں اپنے بابا کے پامال لاشے پہ پہنچی، بے سر لاشے پہ پہنچی، تو میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، آپ کے نام پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ لیتکنتم فی عاش، جو پڑھ لیں محمد والے ان پر، کاش تم کربلا ہوتے مجھے دیکھتے، لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، دیکھتے میں کیسے چھ ماہ کے بے شیر بچے کے لیے پانی مانگتا تھا اور کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ یہ جو، اور جب بھی تم میٹھا پانی پینا مجھے ضرور یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی غریب الوطن پردیسی کا ذکر سننا تو مجھ پر ضرور رونا۔ یہ پیغام جو مولا کے کٹے ہوئے گلے سے روایت کی ہے شہزادی نے، جناب سکینہ بنت الحسین نے، یہ ولیہ تھی بیوی، یہ عام بیوی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں گھوڑا جب چل رہا ہو کوئی اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے تو وہ رک جاتا ہے؟ نہیں۔ جب امام حسین کا گھوڑا خیمہ سے چلا، بیوی خیمہ سے باہر نکلی، امام کا گھوڑا چلتے ہوئے رک گیا تھا۔ امام نے جب مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس بچی کے ہاتھ گھوڑے کے پاؤں پر ہیں، یہ ولیہ کے ہاتھ تھے، یہ عام بچی کے ہاتھ نہیں تھے۔ کربلا میں جو بچے آئے ہیں وہ بھی عظیم تھے، لہذا یہی وجہ ہے کہ یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید ہم نے سارے سفر میں ان کے بڑوں کو بچوں کو مارا پیٹا، ہم نے کوشش کی کہ ان کی ہمت جواب دی جائے، ایک ٹوٹ جائے، یہ ہمت ہار جائے، یہ شکست مان لے۔ یزید ہم نے انہیں پیاسا رکھا، ہم نے انہیں دھوپوں میں بٹھا دھوپ میں بٹھایا، انہیں دوڑایا، سختیاں کی، بے حرمتی کی، لیکن یزید ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور جب ہم انہیں کہتے تھے کہ پانی پی لو، کہتے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئے، ہمارا مولا حسین پیاسا مارا گیا۔ بچے ایسے تھے، امام ایسی ہستیوں کو ساتھ لائے تھے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ فضاد کو توڑنا ہے، منکر قائم ہو چکا ہے، منکر قائم ہو چکا ہے، دلیل امام کے جملے۔ کل عرض کروں گا امام کا خطبہ جو منا میں دیا ہے، آج میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت جلدی سے گزر جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں خود بھی 6-7 سال بعد محرم پڑھ رہا ہوں، اور عموماً میں پہلے جہاں محرم پڑھتا تھا میں شک رکھتا تھا کہ میں آخر میں پڑھوں گا اور آخری پڑھوں گا، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لہذا امام منکر قائم ہو گیا تھا، دلیل یہ قربانی۔ کوئی سوچے تو صحیح نا یار، آغا جان کہ چھوڑو باقی قربانیوں کو نا، آغا جی ہمیں کیا پتا زینب کبریٰ کون ہے، ہمیں کیا پتا یہ بی کون ہے۔ یا یہ مازنی کہتا ہے میں مدتوں اس بی بی کا ہمسایا تھا، میں نے کبھی اس بی بی کی آواز نہیں سنی، اور بی بی نے کبھی دن کے وقت ماں کی قبر کی زیارت نہیں کی تھی، روزہ رسول جب بھی جاتی رات کو جاتی، آگے آگے علی ہوتے، بیچ میں بی بی ہوتی، ساتھ حسنین ہوتے، ایسے چلتی جیسے مباہلہ میں شہزادی گئی تھی۔ اور مولا علی آگے بڑھ کر چراغ حرم کو بجھا دیتے تھے، پوچھا جاتا مولا علی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہا میں نہیں چاہتا میری غیرت کے قد و قامت پر کسی کی نگاہ پڑے، ہمیں کیا پتا یہ کون بی بی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھے جس نے نام رکھا تھا اور کہا تھا زینب میری خدیجہ کی طرح ہے، خدیجہ الکبریٰ کی طرح ہے، اپنے بابا کی زینت ہے، عارفہ ہے، زاہدہ ہے، ولیت اللہ ہے، ناموس صغرا ہے، نائبت الزہرا ہے۔ یہ شہزادی بازاروں درباروں میں چلی جائے، وہ کون سا مقصد تھا؟ امام بتلاتے ہیں، غور سے سننا، معاشرے میں بعثت کو مار دیا گیا تھا، 124,000 انبیاء کی زحمتوں کو دفن کیا جا رہا تھا، یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا تھا، سوائے مولا حسین اور چند لوگوں کے ہر ایک نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یزید کی بیعت یعنی ابلیس کی بیعت، یزید کی بیعت یعنی شیطان کی بیعت، یزید کی بیعت یعنی جھوٹ، مکر، فریب، ہر برائی کی بیعت۔ سب یزید کے آگے جھک گئے تھے، مسلطوں کا شکار۔ میں کل عرض کروں گا امام کے خطبے کے الفاظ، مسلطوں کا شکار۔ کوئی کہتا نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، اور امام کیا دیکھ رہے تھے کہ دین کو خطرہ ہے، توحید کو خطرہ ہے، نظام توحید کو خطرہ ہے، انبیاء کی زحمتیں خطرے میں ہیں، بعثت کو خطرہ ہے، قرآن کو خطرہ ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو نیزوں پر قرآن اٹھاتی ہے، انہیں غصہ تھا۔ امام نے نیزوں پر قرآن اٹھانے والی نسل کے مقابلے میں جب قیام کیا تو انہوں نے پھر ناطق قرآن کے سر کو نیزے پر اٹھایا، مقابلہ تھا۔ لہذا امام نے کیا کہا، میں نے کل یہ پرسو عرض کیا تھا کہ اسلام کی فاتحہ ہے، جب امت پر یزید جیسے حاکم ہو جائیں، یہ امام بعضوں کے اوپر یزید جیسے، مجھ جیسا، یزید جیسا، یزید جیسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام باب مدینۃ الحکمہ ہے، امام جہاں باب مدینۃ العلم ہے وہ باب مدینۃ الحکمت بھی ہے۔ امام جب یہ جملہ کہتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہے۔ پہلے کیا کہتے ہیں، مثلی لا یبہ مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ وہ مجھ جیسا یعنی کوئی حسینی، وہ علی اکبر ہو، وہ قاسم ہو، وہ کوئی بھی ہو، قیامت تک، قیامت تک جو بھی حسینی ہے وہ کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کی بیعت ہوتی ہے، آپ اس کو بیعت کرتے ہیں تو اسے اپنا حکمران بناتے ہیں، صاحب اختیار بناتے ہیں، بیت المال اسے دیتے ہیں، اسے قدرت اور پاور آپ کی بیعت دیتی ہے۔ آپ نے جب بیعت کی اسے طاقت مل گئی، آپ نے بیعت کی اسے اختیار مل گیا، اسے قدرت مل گئی، اقتدار مل گیا۔ یعنی مجھ جیسا قیامت تک کبھی یزید جیسوں کو صاحب اقتدار نہیں بنائے گا، طاقتور نہیں بنائے گا، صاحب اختیار نہیں بنائے گا۔ اگر وہ بنا رہا ہے وہ جعلی حسینی ہے، حقیقی حسینی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ہم 5 کروڑ شیعہ، اگر حسینی ہوتے، اگر حسینی بن جاتے، پاکستان کی سرزمین پر کوئی بھی شرابی، کوئی بھی چور، اچکا، ڈاکو، لٹیرا یا حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کے تمام مظلوموں کی پناہ گاہ علی والے بن جاتے، حسین والے بن جاتے، کسی ہاری پر ظلم نہ ہوتا، کسی مزدور پر ظلم نہ ہوتا، کسی کاریگر پر ظلم نہ ہوتا، کسی پر ظلم نہ ہوتا، کسی یتیم کا حق نہ کھاتا، کسی کا کوئی حق نہ کھاتا۔ مولا نے کیا کہا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید جیسا کون ہوگا؟ جو شرابی ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو قاتل ہے، جو کرپٹ ہے، جو ڈاکو، لٹیرا اور زانی ہے۔ اب دیکھیں کیا آپ کہتے ہیں، جی امام کی مجلس جو ہے نا یہ سیاسی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام کو اگر آپ کاٹ دیں گے معاشرے کی اصلاح سے کربلا کو، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جائے گی، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جائے گا، پھر یہ سب چیز ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جائیں گے، اور ٹھہرا ہوا پانی کچھ عرصے کے بعد اپنا رنگ بو کھو بیٹھتا ہے۔ امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیا آج یزید جیسے ہے یا نہیں ہے بتائیں؟ شرابی ہیں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ یزید کون ہے؟ رجل فاسق شارب الخمر مولن بالفسق قاتل نفس المحترمہ، یہ مولا نے کہا تھا نا۔ پھر کیا کہا تھا؟ جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں، کہا کہ وعلی الاسلام السلام اذ بولیت الامت بے راعین مثل یزید، بے راعین بے حاکمین، جب یزید جیسے لوگ امت پر حاکم ہو جائیں پھر اسلام کی فاتحہ ہے، پھر معاشرے میں منکر رواج پائے گا، برائی کلچر بن جائے گی، جھوٹ مکر و فریب اور دھوکا کلچر بن جائے گا، قتل و غارت گری کلچر بن جائے گی۔ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر کربلا کے ماننے والوں میں، حسینیوں میں، عزاداروں میں جب سر اٹھایا باہر نکلے، جو اس معاشرے کے اندر منکر کو، قتل و غارت گری کو، تکفیر کو کلچر بنانا چاہتے تھے، ہم نے شکست دی اور پاکستان کو نجات دلائی اس جدیدی نسل سے، اس کے منصوبوں سے۔ وہ اس ملک کو مسلکی پاکستان بنانا چاہتے تھے، تکفیری پاکستان یعنی یزیدی اور ابلیسی یہ چاہتے تھے، جہاں قتل و غارت گری ہو، کسی کی عزت اور غیرت اور ناموس محفوظ نہ ہو، جہاں ظلم استبداد ہو یعنی یزیدوں کی حکومت ہو۔ ہم نے راستہ روکا، آپ نے روکا، آپ نے، آپ جہاں بھی گھر سے باہر نکلے آپ نے یزیدوں کو شکست دی، کیونکہ جب آپ نکلے تو آپ نے کیا کہا؟ لبیک یا حسین۔ یہ کیوں عزت علی کو روکنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں مجالس کو روکنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں ذکر حسین کو روکنا چاہتے ہیں؟ مشکلات، حکومتی سطح پر بھی مشکلات، گلی محلوں میں مشکلات، کوئی شادیاں بجائے، گانے گائے، ناچے، رقص کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو ذکر حسین سے ہے، یاد حسین سے ہے، مجلس حسین سے ہے، عزائے حسین سے ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں فتنوں نے جنم لیا؟ اس لیے کو جانتے ہیں کہ نام حسین حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، میدان میں لاتا ہے، زمانے کے یزیدوں کو للکارنے کی جرت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی جوان جذبے دیتا ہے۔ صحیح، آپ نے پنڈی میں دیکھا تھا، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں اور بچے، بوڑھے جوان کس طرح سے نکلے تھے چیلنج کے جلوس پر، ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے، بیمار، اسپتالوں سے نکل آئے تھے۔ یہ کون دیتا ہے جذبہ؟ یہ مولا حسین۔ اگر ہم اس کی وسعتوں کو جان لیں، ہمارے وجود میں وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، پھر یہاں کا مظلوم نہیں، پوری دنیا کے ہر مظلوم اور ہر یزید کے مقابلے میں اور مظلوم کی حمایت میں ہم نظر آئیں گے۔ کربلا وسعتیں دیتی، عظیم وسعتیں دیتی ہے کربلا، عظیم وسعتیں شرع صدر کرتی ہے۔ جو شرع صدر کربلا کرتی ہے وہ آپ کے دل کو اتنا پورے عالم امکان جتنا وسیع کر دیتی ہے۔ تو دوستو، امت امام حسین کے مقابلے میں تھی۔ میں نے کل پڑھا، لعن اللہ امتا قتلتکم واسست اساس الظلم والجور علیکم یا اہل البیت، اس امت پر لعنت جس نے آپ پر ظلم کی اساس اور بنیاد رکھی، اس امت پر لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس امت پر لعنت جس نے آپ کے قتل کے اسباب مہیا کیے، اس امت پر لعنت۔ امت کا مقابلہ ہے، کون سی امت؟ اچھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ جو کربلا میں یہ چند ہزار آئے تھے یہ مراد ہے، نہیں، پورے کا پورا اس وقت کا عالم اسلام۔ کوئی اٹھا امام حسین کے لیے؟ کسی نے مخالفت کی؟ نہیں کی۔ سارے چپ تھے. بیبیوں کا قافلہ جب بازار میں آیا کوفہ میں, تماشا دیکھنے آئے تھے, پتھر ہاتھوں میں تھے. بعض شہروں کے اندر گلی کوچوں میں آگ پھینکتے تھے شہزادیوں پر. یہ سارے کے سارے جو کربلا کے میدان میں تھے, جو گھروں میں تھے, گلی کوچوں میں تھے, بازاروں میں تھے, شہروں میں تھے, درباروں میں تھے, جہاں بھی تھے, جس شعبے میں تھے, وہ جوڈیشری میں تھے, وہ ان کی دفاع کے جو سپاہی تھے یزید کے, جو اس کے خزانے کے لوگ, جو اس کی اقتصاد کی سسٹم چلانے والے, پورا جو سسٹم چلانے والا اور پوری سوسائٹی, یہ ساری کی ساری امت ہے جس نے مل کر میرے حسین کو شہید کیا ہے. سارے قاتل ہیں. لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم یا اہل البیت, لعنت ہے ان کے اوپر, قاتلوں پر, اس امت پر لعنت جو قاتل ہے. دوستو امت ہے, بندے نہیں ہیں چار. اور اب امام کیا ہیں, اس قاتل امت کو, اس قاتل امت کی صلاح نکلنے آئے کرنے آئے. یہ قاتل امت جو امام کی قاتل ہے, اس قاتل امت کو زندگی دینے. یہ مریض امت جو میں نے کل کہا یزید کے ہاتھ پاؤں اور پیر بن گئے تھے, راکھیں بن گئے تھے یزید کے. یہ یزیدی آنکھیں ان کی تھی, ان کے کان یزیدی تھے, ان کی زبانیں یزیدی تھیں, ان کے ہاتھ یزیدی تھے, ان کا شکم یزیدی تھا, ان کا چلنا اور قدم یزیدی تھے. یہ یزیدی امت تھی, یزیدیت حلول کر گئی تھی ان کے وجود میں, یزیدیت سے نکالنے کے لیے آئے تھے وہاں. اور کیا کہا, الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتلاه عنه. انشاءاللہ کل عرض کروں گا, تم دیکھ نہیں رہے, تم اندھے ہو چکے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. اس حالت میں ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے, موت کی تمنا کرے, مرنے کے لیے نکلے, گھر میں نہ بیٹھا رہے. جو امام کے ساتھ چلے تھے سارے موت کے عاشق تھے, سب موت کے عاشق تھے. ایک دور پڑھ لے محمد والے محمد, سب عاشق تھے شہادت اور موت کے, عاشق تھے شہادت کے. شب عاشور ایک جملہ کہہ کے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید پھر پڑھوں دو تین دن بعد, جب سب سے کہا چلے جاؤ کوئی نہیں گیا, ہر ایک نے کہا پر فدا ہو جائیں گے, تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. کہتے سب سے پہلے جو بولا تھا ابھی فضل عباس تھے, بولا آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. کربلا میں کوئی اپنی کوئی کہتا مجھے 70 دفعہ زندہ کیا جائے, 70 دفعہ مارا جائے, جلایا جائے, راک کر دیا جائے, پھر اٹھایا جائے, پھر آپ پر فدا ہوگا. ہر کوئی ایسے. امام نے کہا تھا تم سب شہید ہو جاؤ گے, خیمے کے کونے میں سب سے پیچھے, سب سے آخر میں. بچہ تھا نا, ادب یہ تھا کہ آگے بڑے بیٹھے, چھوٹا پیچھے بیٹھے. خیمے کے کونے میں کھڑا ہو گیا کون, قاسم ابن حسن. چچا کیا کل کے شہدا میں میرا نام ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا, پوچھا کیف عند کل موت یا بنی, میرے لال میرے بیٹے تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ کاش تاریخ یہ رقم کر سکتی تھی جب قاسم بولا تھا اس کی باڈی لینگویج کیا تھی, انداز کیا تھا, جب امام نے قاسم کو دیکھا تھا کس نگاہ سے دیکھا تھا, کہا کیسے موت لگتی ہے؟ قاسم نے کہا جتا جان احلا من الاصل, شہد سے بھی زیادہ میٹھی, شہد سے بھی زیادہ میٹھی. یہ لوگ میرے مولا حسین کے ساتھ ہیں. امام نے ہجرت کا فیصلہ کیا, مدینہ سے نکل کر امر بالمعروف کو قائم کرنے کا مقصد جو تھا اس کی ابتدا ہجرت سے کی, مدینہ سے ہجرت کی. اپنی نانا کے روزے پر آئے, اپنا تعارف کروایا کا نانا حسین آیا ہے, آپ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا حسین آیا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ اپنے نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور مکاشفے کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور کہا مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے کہا حسین ان لک درجات لا تنال لک الشہداء, حسین تو نے کربلا جانا ہے. مولا حسن کی قبر پر آئے ودا کیا, اپنی اماں فاطمہ الزہرا کی قبر پر آئے ودا کیا. یہ قافلہ لے کے چلے چلے مکہ آئے. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، جو مولا کا اپنا دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے، 3 شعبان، اور 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے. شعبان، رمضان، شوال، زکات اور ذی الحج، 4 مہینے اور تقریباً 5 دن. اور پھر مکہ سے کربلا کا رخ کیا، اور چلنے لگے عبداللہ بن عباس نے آ کے روکا. بہرحال چلنے سے پہلے ماہ رمضان میں امام نے کوفہ والوں کے خطوں کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اپنے نمائندے کے طور پر. مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے. آج دل چاہتا ہے کہ مسلم بھی یتیموں کا تذکرہ کروں، خدا کسی کو اولاد کے درد نہ دکھائے، خدا نہ کرے کسی کے یتیم بچے غربت اور پردیس میں یتیم ہو جائے. بہت مظلوم بچے ہیں مسلم بن عقیل کے. مسلم بن عقیل کے سارے بیٹے اس سفر میں شہید ہوئے ہیں، کربلا میں یا کوفہ میں. مسلم بن عقیل کوفہ آئے، سر کرو کوفے کا ماحول بدل گیا. یہاں دو روایتیں ہیں جو معروف ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں. حبیب السیر کی روایت ہے، اس کو پڑھتا ہوں. شیخ مفید نے بھی نقل کیا اور بھی نقل کیا، جو آپ سنتے ہیں اور حبیب السیر میں نقل ہے تو میں دونوں کو ملا کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس سے آپ مانوس ہیں وہ سن سکیں. کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ دونوں بچے مسلم کے ساتھ ہیں. جب مسلم تنہا رہ گئے نا کوفہ میں، کوئی نہ رہا ساتھی، پریشان ہیں بچوں کو کہاں لے جاؤں، جانتے ہیں کوفہ میں مشکل وقت آنے والا ہے. کہتے ہیں قاضی شرائع کے دروازے پر ہے، کوئی بندہ بھی مسلم کے لیے گھر کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا. جن لوگوں کو پردیس میں رہنے کا تجربہ ہے، خدا نہ کرے رات کے وقت انسان کسی ایسے شہر میں تنہا ہو جائے جس شہر میں سے کوئی جاننے والا نہ ہو اور سارا شہر اس کا دشمن ہو. مسلم کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. حضرت مسلم بن عقیل آئے، قاضی شرائع کے دروازے پر دستک دی. قاضی شرائع نے دروازہ کھولا، دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گیا. جانتا ہے عبداللہ بن زیاد نے مسلم کی گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے. مسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تیرے گھر میں نہیں رکوں گا، میری یہ دو امانتیں ہیں، یہ میرے بچے اپنے پاس رکھ لے. میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے، وہ کربلا کی طرف اور کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، انہیں میرے حسین کے حوالے کر دینا، ان میرے بچوں کو. علماء بیان کرتے ہیں مسلم جب قاضی شرائع کے حوالے بچے کیے تو جب چلنے لگے، کبھی ایسے ہوتا کہ مسلم تھوڑا قدم چند قدم چلنے کے بعد مڑ کے دیکھتے، پھر لوٹ آتے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتے. کبھی بچے بابا بابا کہہ کے دوڑتے، اپنے بابا سے نپٹ جاتے. عجیب منظر ہے دوستو، نہ کرے کسی کو یہ منظر دیکھنا پڑے. مسلم ان بچوں کو پتا نہیں کس طرح الوداع کر کے چلے. دو منظر میرے لیے بڑے سخت ہیں الوداع کرنے کے، ایک مسلم کا اپنے بچوں کو الوداع کرنا، ایک جناب مولا حسین کا سکینہ کو الوداع کرنا. جب امام کا خالی گھوڑا باہر نکلا، امام اپنے گھوڑے پر سوار باہر نکلے، بچی نے پاؤں پہ قدم رکھا. میں نے شہید قائد علامہ حسین سے جملے سنے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سواری رک گئی، امام نے مڑ کے دیکھا، بچی بول رہی تھی لیکن اتنی آواز کم تھی، گلا خوش تھا، پیاسی تھی، بس اتنا پتہ چلا بچی یہ کہہ رہی ہے میں بابا روکنے نہیں آئی ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے اتر کے ایک دفعہ پھر مجھے سینے سے لگا. مولا حسین نے اپنے سینے سے لگایا، شہید قائد فرماتے تھے، اور اپنی آستین سے اپنی سکینہ کے آنسوؤں کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا سایت البادی یا سکینہ تو فالمی، سکینہ تو نے میرے بعد بہت رونا ہے، میرے سامنے نہ رو، تیرے رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا. بڑا مشکل، پتہ نہیں کس طرح امام نے سینے سے جدا کر کے سکینہ کو کربلا کی خاک پہ بٹھایا اور خود چلے گئے. دوسرا وداع مسلم بن عقیل کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، بڑا مشکل ہے. سکینہ کو تو سنبھالنے والی پھپھی موجود ہے، مولا سجاد موجود ہے، بیبیاں موجود ہیں، لیکن مسلم کے یتیم بڑے مظلوم ہیں عزیزو. ماں موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، پردیس ہے، دشمن شہر ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جب دل نرم ہو جائے نا ان کے لیے بھی دعا کرو جو ہمارے مسیح پرسن اور قیدی اور زندہ دوں میں. خدا مسلم کے بچوں کی اسیری کا واسطہ انہیں رہائی دے. بچے منتظر ہیں، جب بھی باہر جاتا ہے یہ قاضی شرائع واپس آتا ہے، سوالیہ نشان، سوالیہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے بابا کی خبر دو. مسلم باہر گئے، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے. مسلم کے لاشے کے پاؤں، مسلم کے جنازے کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر مسلم کے جنازے کو کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جانے لگا. جب قاضی شرعہ گھر آیا، بچوں نے پوچھا ہمارے بابا کی خبر، ایک مرتبہ انہیں دیکھ کے کہتا ہے بچوں تمہارا بابا مارا گیا، تم یتیم ہوتے ہو، ہمارے خدا ناراض نہ بھی بچہ یتیم ہو جائے. رشتے دار آ جاتے ہیں، سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں، چچا آ جاتا ہے، ماموں آ جاتا ہے. ان کا ماموں کون ہے؟ ابو الفضل العباس. ان کا ماموں کون ہے؟ حسین سید الشہداء. کوئی پاس موجود نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ بس مختصر کروں، یہ بچے ان کی تقریر یہ ٹھہری، کوفہ سے باہر نکلے، گرفتار ہو کے زندان میں آ گئے. عبیداللہ بن زیاد نے حکم دیا ان کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا، ان کو جی بھر کے غذا نہیں دینا. محمد ابراہیم عزیزو ایک سال تک زندان میں قیدی رہے. میں قربان دوں آل محمد کے یتیموں کی مظلومی پر، ایک آدمی اگر 10 دن مہینہ جیل میں چلا جائے بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. عبیداللہ ابن زیاد جیسے قاتل اور ظالم کی جیل بڑی مشکل تھی، ایک سال زندان میں رہے، غذا اور پانی بہت کم ہوتا تھا. دونوں بھائیوں نے کہا کیوں نہ روزہ رکھ دیا کرے، ایک سال روزہ رکھتے رہے، وہی افطار اور وہی روزہ سحر. ایک سال اس قید خانے میں گزر گیا. ایک مرتبہ داروغہ زندان بدلا اور ایک دوسرے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہم یہی مر جائیں گے، ہم اپنی ماں سے نہیں مل سکیں گے. محمد ابراہیم سے کہتا ہے یا ابراہیم محمد سے داروغہ بدلا ہے، بظاہر مہربان لگتا ہے، اسے ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، شاید اس کو ہم پر رحم آ جائے. جب وہ آتا ہے غذا دینے کے لیے اسے کہتے ہیں آتارف و محمد المصطفیٰ، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہتا کیوں نہیں، اسی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ کہتے کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہتا کیوں نہیں، میرا امام ہے. کیا کہتے کیا تو جعفر طیار کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، علی کا بھائی رسول کا مزاج جنت میں پروں سے پرواز کرتا ہے. پھر کہتے کیا تو مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، مظلوم سے مارا گیا، یہ پوچھتا ہے تمہارا ان سے کیا تعلق؟ بچے کہتے ہم مسلم بن عقیل کے یتیم. اجرکم علی اللہ. تھک کے نہ روئیں، کیا پتا اگلے سال ہمیں یہ مجلس نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتا ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے. اجرکم علی اللہ. انس نے بچوں کو آزاد کر دیا. میں مختصر مسلسل کے آگے نکل رہا ہوں. بچوں کو آزاد کر دیا، بچے شہر سے باہر نکل کے گھومتے پھرتے رہے، راستہ بھول گئے. جب سورج روشن ہونے لگا تو یہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئے، جیسے کوئی پرندہ شکاری سے چھپ کے بیٹھے. اور ایک مرتبہ ایک خاتون وہاں پانی کا ہوس تھا، پانی بھرنے آئی. اس نے پانی میں بچوں کی جب تصویر دیکھی، سر اٹھا کے دیکھ کے حیران ہو کے کہتی ہے من انتما یا بدیع الجمال، چاند سے چہرے والو تم کون ہو؟ کہتے اگر ہم بتائیں تو ہماری امان ہے. کہا کیوں نہیں، اللہ کی امان، رسول کی امان. جب امان لیتے ڈرے ہوئے ہیں یہ بچے، جب بھی بات کسی سے کرتے کہتے ہم اپنا تعارف کروائیں گے، پہلے ہمیں اللہ کی امان دے دو، رسول کی امان دے دو. جب اس نے امان دے دی، کہتے ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں، یہ اپنے گھر لے آتی ہے، اس کے گھر آ جاتے ہیں، مدتوں بعد انہیں ماں کا پیار ملتا ہے، انہیں غذا دیتی ہے، بچے غذا نہیں کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اور دونوں بچے رات کی عبادت کر کے کمرے میں سو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے میں پائیں ڈال لیتے ہیں۔ ادھر استدامات حارث ملعون، عبیداللہ بن زیاد اعلان کرتا ہے جو ان بچوں کو پکڑ کے لے گا اسے 2000 درہم کا انعام ملے گا۔ سارا دن انہیں تلاش کرتا کرتا تھک ہار کے یہاں اس کے گھر میں آتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، وہ پوچھتی ہے کہاں سے، کہا مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈتا رہا ہوں، خدا انعام دے گا۔ عبیداللہ بن زیاد انعام دے گا، کہتی ہے اللہ سے ڈر، اللہ کے رسول سے ڈر، تجھے کیا لگا ان بچوں کے پیچھے کیوں تو گھوم رہا ہے، کیوں گر رہا ہے، رسول خدا کی دشمنی سے ڈر۔ بہرحال یہ غذا کھا کے لیٹ جاتا ہے، بچے کوئی خواب دیکھتے ہیں دونوں، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ جب جاگتے تو محمد ابراہیم سے کہتا ہے، ابراہیم میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بابا کو رسول پاک کے پاس ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلم خود آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کوفہ چھوڑائے ہو، اور ہمارے بابا میرے اللہ کے نبی آج رات میرے بچے میرے پاس آ جائیں گے۔ محمد کہتے ابراہیم لگتے آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، ہم اپنی ماں سے نہیں مل سکیں گے، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں پائیں ڈال لی، رونا شروع کر دیا، اس ظالم نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، بیداروں کے آواز کے پیچھے چلتا چلتا اسی کمرے میں آ گیا جہاں یہ بچے تھے، اور کہتے ہیں من انتما، تم کون ہو؟ بچے کہتے ہیں اگر ہم بتائیں ہمیں مارو گے تو نہیں نا، ہمیں تکلیف تو نہیں دو گے نا، اللہ کی امان، رسول کی امان لے کے۔ بچے کہتے ہیں ہم مسلم عقیل کے یتیم ہیں۔ یہ کیا ظالم کہتے ہیں میں تمہیں صحراؤں میں ڈوڑ جا رہا ہوں، تم یہاں موجود ہو، اس ظالم نے ظلم کا ہاتھ اٹھایا، اے بچے کے سر میں ظلم کا ہاتھ لے کر مقتل کے جملے ہیں، لطم علی وجہی فعقب الال، اس نے بچے سے ایسا پیار کیا، بچہ منہ کے بل زمین میں گر گیا، یقیناً اپنی ماں کو یاد کیا ہو۔ اجرکم اللہ، دوسرے بھائی پر بھی ظلم کیا، دونوں کو ایک رسی میں باندھ دیا، ساری رات مسلم کے یتیم رسی میں بندھے رہے، دن ہوا انہیں قتل کرنے کے لیے فرات کی طرف لے گیا۔ مختصر کر رہا ہوں، بچے جب اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی نا، ان کے ہاتھ میں کبھی تلوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں ہمیں نہ مار، ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے، کہتے ہیں ہمیں بیت اللہ ابن زیاد انعام دے گا، بچے کہتے ہیں ہمیں غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ دے، پیسے لے لے، ہمیں نہ مار، ہماری باب اندر لے۔ یہ کہتے ہیں نہیں میں نے مارنا ہے تمہیں، بچے کہتے ہیں ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے رسول کی خاطر ہم رحم کر، کہا نہیں مجھے تمہارے بارے میں میرے دل میں رحم نہیں ہے، کہتے ہیں زندہ لے چل، کہا نہیں تمہیں شہید کروں گا، فرات کے کنارے پہ لے آیا۔ مختصر بچے نے جب دیکھا نا ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، ہمیں قربان جو والے محمد کے یتیم۔ عزیز جوانوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بچے نے کہا میں نماز پڑھنے، تو فرات کے بہتے دریا میں انہوں نے وضو کیا اور قبلہ رخ پر نماز تہجد شروع کی، نماز 2 رکعت نماز شروع کی نافلہ۔ جب نماز پڑھ چکے، یا ایک مرتبہ دعا کیا، حیو یا قیوم احکم بیننا بین بالحق، ہمارے درمیان اس کے درمیان حق سے فیصلہ کرنا، ایک مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی، محمد کو جب تلوار اس کے سر پہ مارنے لگا، ابراہیم تڑپ کے کہتا ہے، اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میرے بھائی کو میرے سامنے نہ مار، پہلے مجھے مار۔ جب ابراہیم کو مارنے لگتا ہے، محمد لپٹ کے کہتا ہے ابراہیم کو نہ مار، میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے میری ماں نے وصیت کی تھی محمد ابراہیم کا خیال کرنا، کبھی چھوٹا لپٹ کے کہتے پہلے مجھے مار، کبھی ابراہیم کبھی محمد۔ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کے تلوار بلند کرتا ہے، محمد کی گردن میں تلوار مار کرتا ہے، محمد کی لاش کربلا فرات کے کنارے تڑپنے لگتی ہے، ابراہیم کو اپنی موت ڈھونڈ جاتی ہے، ہائے محمد کے سر کو سینے سے اٹھا کے لگاتا ہے، چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، یہ نہیں دیتا. اسی حال میں جب ابراہیم کے سینے سے محمد کا سر ہے, اس ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی, ابراہیم کی گردن پہ چلی, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظالم قوموں کے سر ایک بوری میں ڈال کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے رکھتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد اگرچہ ظالم تھا, سروں پر ظلم دیکھ کر تین مرتبہ اتار بیٹھتا ہے, کہتا ہے ظالم ان بچوں کے چہروں کو نشان کر دے. ظالم کہتے ہیں ظلم کے نشان. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. بس یا علم الذین ظلم الظالمین.